السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اگرچہ آپ سرد ہوا میں تشریف فرما ہے اور ٹھنڈی ہوا اس سرما کے اوپر مزید باعث زحمت و تکلیف ہے، امید ہے کہ کل انتظامات اس سے بہتر ہوں اور سایہ بان بھی بنا دیا جائے تاکہ ہوا سے محفوظ رہ سکے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے شر و بلی و مرض و کاہلی سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائے، اور اس ٹھنڈی سرما سے بھی انشاءاللہ آپ کو خدا محفوظ رکھے کہ مریض نہ ہو کوئی بھی. موضوع اس گفتگو کے لیے، آواز معلوم نہیں مناسب ہے، مجھے تو نہیں لگ رہی موضوع آواز ہے یا نہیں، آواز نہیں آ رہی اس کو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. موضوع اس گفتگو کے لیے تو چند شب آپ عزیزوں کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق ہوئی ہے، اس کا عنوان ہے انقلاب اسلامی سرچشمہ وحدت یا سرچشمہ وحدت اسلامی. یہ معلوم ہے آپ کو کہ اس حالیہ سال کو، شمسی سال کو، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے وحدت کا سال قرار دیا ہے اور تمام امت مسلمہ سے چاہا ہے، حکم دیا ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار کریں، وحدت برقرار کریں، اور اس گنونی سازش کا مقابلہ کریں وحدت کے ذریعے جو تفرقے کی صورت میں اس وقت دنیا اسلام میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر موجود ہے اور جاری ہے. اثناء گفتگو میں انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں اشارہ ہوگا کہ اس وقت کن حالات سے مسلم دنیا، مسلمان دنیا، اور کن حالات سے پاکستان دوچار ہے. اگرچہ عمومی صورتحال سب کو معلوم ہے، کسی حد تک میڈیا پہ اس کا انعکاس موجود ہے اور آگاہ ہیں سب، لیکن اس صورتحال کو بھی تجزیہ و تحلیل کی ضرورت ہے، اور اس کے پس پردہ موجود عزائم کو برملہ کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس تناظر میں ہمیں راہبر معظم انقلاب کا یہ اقدام حکیمانہ و راہبرانہ اور قائدانہ معلوم ہوگا. راہبر کی صفات قرآن نے بھی ذکر کی ہیں, روایات میں بھی موجود ہیں, سیرت معصومین سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں, اور جامع تر اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کے کلام میں بھی ان صفات کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید میں جہاں پر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد, جب بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر ستمکار اور ایک بہت ہی جبار طاقت آ کر حکمران بن بیٹھی اور ان کے تقدیر کی مالک بن بیٹھی, ان کے اوپر ظلم و ستم کا آغاز کیا, لوگوں کو بیگار کیا. قرآن نے جن الفاظ میں اس ماجرا کو ذکر کیا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگ جن کو ملا کہا گیا ہے یعنی سرکردہ لوگ, یہ اٹھے اور انہوں نے آ کر اس زمانے کے نبی سے یہ تقاضا کیا کہ آپ خدا سے ہمارے لیے ایک راہبر مانگیں, طلب کریں تاکہ خدا ہمارے اندر یہ راہبر پیدا کرے اور ہم اس راہبر کی مدد سے آزادی حاصل کریں اس جبار طاقت سے. اور راہبر سے مراد بھی نہ صرف فکری اور نظری راہبر بلکہ عملی, یعنی وہ راہبر جس کی سرکردگی میں جنگ بھی کر سکے, یعنی ایک سپہ سالار جنگ در حقیقت طلب کیا انہوں نے. نبی خدا نے بھی بارگاہ خدا میں اس قوم کا مطالبہ پیش کیا اور اس کا جواب اس قوم کو مثبت اس طرح سے ملا کہ خداوند نے فرمایا کہ انہیں اعلان کر دو کہ ہم نے تالوت کو تمہارے لیے راہبر قرار دیا ہے. اور اس طرح تالوت اس قوم کے راہبر مقرر ہوئے, لیکن تالوت ایک جوان راہبر تھے. یہی ملا جنہوں نے تقاضا کیا تھا انہوں نے ہی سب سے پہلے پھر مخالفت بھی شروع کر دی کہ ہمیں تالوت نہیں چاہیے تھا. بارکیف جو یہ چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہوا, لیکن حکمت خدا سے تالوت اس قوم کے راہبر مقرر ہوئے. انہوں نے تالوت کے اندر کچھ عیب نکالے, نشاندہی کی کہ چونکہ تالوت کے اندر یہ خامیاں ہیں اس وجہ سے ہم تالوت کو اپنا راہبر نہیں مانتے. ان خامیوں میں سے ایک یہ کہا کہ اس کی عمر کم ہے, اور دوسرا یہ کہا کہ اس کے پاس مال و منال نہیں ہے, راہبر کے پاس پیسے نہیں ہیں, مال و منال نہیں ہے, اس وجہ سے راہبری کے قابل نہیں ہے. یعنی خدا نے جس کو مقرر کیا اس پہ بھی ان کو اعتراض تھا. یہاں آ کر ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے راہبر کی شرائط کی طرف اشارہ کیا کہ ایک امت کے راہبر کے اندر دو چیزیں ہونا ضروری ہے, ایک اس کے اندر شجاعت ہو اور دوسرا اس کے اندر بصیرت ہو. بصیرت کے ذریعے سے معاملہ فہم ہو, بصیرت کے ذریعے سے حقیقت پہ نظر رکھتا ہو, بصیرت کے ذریعے سے دوست و دشمن کی پہچان رکھتا ہو, بصیرت کے ذریعے سے دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہو, اور بصیرت ہی کی مدد سے ان حربوں کو سمجھ کر اپنی قوم کو بتا سکتا ہو, نا آگاہ نہ ہو, بے خبر نہ ہو, بے حس نہ ہو, لا تعلق نہ ہو, ایسا نہ ہو جس کو اپنی ہی زمانے کی اور اپنی ہی قوم کی خبر نہ ہو, نہ دشمنوں کی خبر ہو, نہ دوستوں کی خبر ہو, نہ دشمنوں کی دشمنی کی خبر ہو, اور نہ ہی ان دشمنانہ حربوں کے انداز اور ان کے مقابلے کی اس کو اطلاع ہو. اس طرح کا انسان جس کے اندر یہ بصیرت نہ ہو راہبری کے قابل نہیں ہے۔ معلوم نہیں آواز درست ہے یا نہیں، درست ہے آواز۔ اور دوسری صفت شجاعت کی ہے، دلیر ہو اور شجاع۔ شجاعت بھی مختلف سطح پر، اس کے اندر سب سے پہلے فیصلے کی شجاعت موجود ہو، ایک دلیری جو راہبر کے اندر ہونی چاہیے، دلیرانہ فیصلہ کر سکے وہ۔ یہ نہ ہو کہ بعض ایسے حساس موقعوں پر آ کر تذبذب کا شکار ہو، تردید کا شکار ہو، جرأت فیصلہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کمزوری یا یہ ضعف پایا جاتا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے، حتیٰ اگر راہبر کی سطح کے نہ ہوں، اپنی تئیں جتنی بھی ان کی حیثیت و شخصیت ہے فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ جو استخاروں کا سہارا لیتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، ان کے اندر شجاعت فیصلے کی نہیں ہوتی موجود، جرأت فیصلہ نہیں ہوتی ان کے اندر موجود۔ اور جب تک انسان کے اندر یہ جرأت موجود نہ ہو، کم از کم راہبری کے قابل نہیں ہوتا وہ انسان۔ اور بھی اس کے لیے مشکلات زندگی کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کو زندگی کے اہم مواقع میں اور اہم موڑ جب رہنمائی و راہبری و قیادت کے آتے ہیں، وہاں پر سخت مشکل کا سامنا ہوگا۔ اور دوسرا، اس کے اندر جرأت اقدام ہو، شجاعت فیصلہ بھی ہو اور شجاعت اقدام بھی ہو، شجاعت اظہار بھی ہو، اپنی بات کو اظہار کر سکتا ہو اور اقدام بھی کر سکتا ہو۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعتراض کے جواب میں فرمایا کہ مال و منال راہبری کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ جواب دیا، یا اس گروہ کو یہ جواب دیا، اور فرمایا کہ تالوت کے اندر راہبر کے جو دو صفات ہیں وہ ہم نے بخوبی اسے عطا کی ہیں، اور وہ ہیں بسطتن فی العلم والجسم۔ علم یعنی ہم نے اس کو بصیرت دی ہے، اور ہم نے اسے شجاعت و دانائی اور جرأت عطا کی ہے۔ یہ فیصلے بھی، اور فیصلے کرنے کی ہمت بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اقدام کی جرأت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ شجاعت مختلف اس کے میدان ہیں، میں نے صرف دو کی طرف اشارہ کیا، ایک میدان فیصلے کا اور ایک میدان اقدام کا۔ اقبال نے اسی کو اپنی نظم میں اور شعر میں تدوین کر کے اپنی امت کے لیے بیان کیا کہ راہبر کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یعنی میر کارواں بصیرت ہو اس کے اندر، نگاہ بلند ہو اس کی، کم ظرف نہ ہو، محدود دیکھنے والا نہ ہو، سوچ کی مشکل نہ ہو اس کو، سخن دل نواز اور دل نواز بات، دل نشین بات، دل میں اترنے والی بات کر سکتا ہو، دلوں کو مخاطب قرار دے سکتا ہو، اور پھر جان پرسوز، جس کا سینہ درد سے بھرا ہوا ہو، درد دین سے بھرا ہوا ہو، درد ملت سے بھرا ہوا ہو، درد اجتماع سے بھرا ہوا ہو، خودخواہ نہ ہو، یہ میرے کارواں بن سکتا ہے۔ الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آج امت مسلمہ کو اس نعمت سے نوازا ہے، ایک بابصیرت راہبر، آگاہ راہبر، جس کی جان پرسوز ہے، درد دین درد ملت و درد امت جس کے سینے میں موجود ہے، اور شجاع بھی ہے، دلیر بھی، جرأت اظہار بھی ہے اس کے اندر، جرأت فیصلہ بھی ہے اس کے اندر، اور جرأت اقدام بھی ہے اس کے اندر، جس کا مظاہرہ خوب بارہا ہو چکا ہے. اور یہ موضوع جو مد نظر ہے ہمارے، یہ بھی اسی شجاعانہ، دلیرانہ، قائدانہ اور رہبرانہ اقدامات میں سے ایک اہم قدم ہے. یہ یعنی بصیرت و شجاعت دونوں کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ اس سال کو وحدت اسلامی و اتحاد بین المسلمین کے لیے مقرر کیا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے سال یا اس کے آنے والے سال، اس کے بعد آنے والے سال میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس سال ہم وحدت کو اپنے دفاع کے لیے ایک سپر کے طور پر، اپنی بقا کے لیے ایسی بنیاد فراہم کریں جو ہمیشہ کے لیے امت مسلم کو، امت مسلمہ کو ایک مضبوط قلعہ فراہم کرے جس میں اس کی نسلیں بھی محفوظ رہیں. چونکہ جو یلغار ہوئی ہے اور جس ہتھیار سے اور حربے سے امت مسلمہ کے اوپر یہ حالات ٹھونسے گئے ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں آج پوری دنیا کے اندر اور خاص کر اپنے ہی ملک میں، اس ہتھیار کا نام تفرقہ ہے. تفرقہ جو مذہبی اختلافات، قومی اختلافات اور دیگر جغرافیائی اختلافات کو ہوا دے کر ان کے بطن سے تفرقہ پیدا ہوا. تفرقہ ایک الاؤ یا آگ، ایک ایسی بھٹی اور تنور ہے جس کے اندر خدا نخواستہ پوری امت جل سکتی ہے، جیسا کہ جل رہی ہے اور جلنا شروع ہوا ہے، جس کے بہت واضح علامتیں اور نشانیاں عراق کے اندر اور پاکستان کے اندر ہیں. پہلے پاکستان اور بعد میں عراق میں یہ مرحلہ شروع ہوا. جیسا دوسرے کئی مقامات پر میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان، دشمنان پاکستان و دشمنان دین و اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ سرزمین ہے. جو بھی اپنا ناپاک منصوبہ بناتے ہیں اسے پہلے پاکستان میں آ کر آزماتے ہیں، اور کامیابی کی صورت میں اسے دوسری سرزمینوں پر جا کر لاگو کرتے ہیں. تفرقہ ایک ہتھیار کے طور پر انہوں نے، جس طرح ہوتا ہے ہر نیا اسلحہ کوئی فیکٹری بناتی ہے، اس اسلحے کو آزمانے کے لیے کوئی خالی صحرا یا کوئی ایسی سرزمین کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر دھماکہ کرے جا کر اسے آزمائے. جیسے پاکستان نے ایٹم بم بنایا اور اسے کراچی میں نہیں آزمایا، لاہور میں نہیں آزمایا، ان علاقوں میں نہیں آزمایا جہاں پر جمعیت زیادہ ہو، پبلک زیادہ ہو، بلکہ اسے چاغی میں جا کر، وہ بھی ایک پہاڑی کے اندر جا کر زمین کے نیچے دھماکہ کیا تاکہ اس کی تخریب زمین کے اوپر رہنے والوں کو کم سے کم پہنچے. اسلحہ آزمانے کا یہی طریقہ ہے. ایک ایسی سرزمین تجربہ گاہ چاہیے. چاغی پاکستان کے لیے تجربہ گاہ ہے. البتہ ہر ایک نے اپنے اپنے ملک میں ایسی تجربہ گاہ بنائی ہوئی ہے. معروف تجربہ گاہ نیواڈا، جہاں پر یہ شیطانی طاقت اپنے شیطانی اسلحے جتنے بھی ہیں انہیں بناتی بھی ہے اور آزماتی بھی ہے، سہارا نوادا یا نوادا. اور اسی طرح تمام دنیا میں ہے، یہ کسی خاص قوم یا ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. خطرناک اسلحہ ہے، پہلے اسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جب اس کی کارکردگی اطمینان بخش ہو، پھر اسے لے کر آتے ہیں اصلی میدان کے اندر. تفرقہ ایک اسلحہ ہے، خطرناک، موذی، ویرانگر، جس کے ذریعے سے کسی بھی معاشرے کو تباہ کیا جا سکتا ہے. قدیم زمانوں سے ہے، آج کی جدید چیز بھی نہیں ہے. قدیم زمانے سے یہ اسلحہ انسان کے ہاتھ میں خطرناک اسلحہ رہا ہے، خصوصاً جاہ طلب اور اقتدار پسند افراد جن کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو بڑھائیں، وسعت دیں، انسانوں کو تسخیر کریں، گردنیں اپنے سامنے جھکائیں اور اپنے آپ کو دنیا کے اوپر، انسانیت کے اوپر ٹھونسیں، جیسے آمریت اور آمریت کے مختلف چہرے اور شکلیں، چونکہ ان کا کام لوگوں کی گردنوں سے ہے کہ گردنیں جھکا کے رکھیں اور لب بند رہیں، انہوں نے جس ہتھیار سے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہا، پورے تاریخ میں، پوری تاریخ میں ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں، وہ تفرقے کا اسلحہ ہے، اور اسے بخوبی آزما کر اسے نتیجہ بھی لیا، آج تک لیتے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جس طرح اسلحوں میں، اسلحے جو دھات سے بنتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں مختلف دھاتوں سے، ان میں ترقی ہوئی ہے، انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ سادہ سا اسلحہ کسی زمانے میں شمشیر تھا یا خنجر، لیکن آج بہت ہی پیچیدہ اسلحہ انسان کے پاس موجود ہے۔ ہر اسلحے نے اسی طرح ترقی کی ہے۔ تفرقہ کبھی شمشیر کی طرح یا خنجر کی طرح ایک سادہ بے نیام اسلحہ ہوتا تھا، اور بڑی سادگی کے ساتھ سادہ معاشروں میں اور سادہ ماحول و قوم کے اندر جا کر اسے آزمایا جاتا تھا، لیکن اس اسلحے نے بھی ترقی کی ہے بہت، اس کی بھی بڑی پیش رفتہ اور پیچیدہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں۔ آج کا تفرقہ اور تفرقے کی شکل اتنی پیچیدہ ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیزر گائیڈڈ بم ہیں، یا اس سے بھی زیادہ ماڈرن بم ایسے جو انسان نے بنائے ہیں، اور ان کو آپ خنجر کے مقابلے میں رکھ کر مقایسہ کریں کہ کسی زمانے میں جنگ خنجر اور شمشیر سے ہوتی تھی اور آج اس طرح کے پیچیدہ لیزر بموں سے یا لیزر اسلحے سے ہوتی ہے۔ ہے یہ بھی اسلحہ، وہ بھی اسلحہ ہے، لیکن اس کے اندر پیچیدگی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی نے مدد دی ہے اور بہت ساری اور سائنسز نے مدد دی ہے، جس کی وجہ سے خطرناک تر ہو گیا یہ اسلحہ۔ خنجر کے ذریعے سے ایک آبادی کو قتل کرنا عرصہ لگتا تھا، لیکن آج شاید ایک سیکنڈ بھی نہ لگے، اسی اسلحے کی مدد سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تفرقے کو اسلحے کے طور پر استعمال کرنے والوں نے اسے بہت پیچیدہ بنایا ہے، بہت ہی ماڈرن کیا اس کو، لہذا وہ ابتدائی اور سادہ انداز تفرقے کا آج وہ نہیں ہے، کہیں زیادہ خطرناک تر اور کہیں زیادہ ویرانگر تر ہے یہ۔ آج اس کی ویرانی اور تباہی کا دائرہ بہت وسیع ہے، پیچیدہ تر کر دیا اس کو انہوں نے۔ اتنی پیچیدگی ہے کہ جن کے اندر یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اتا اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ جیسا بعض پڑھتے ہیں ذاکرین، یار شاعری ایسی ہوتی ہے، شاعری میں جتنا آپ مبالغہ کر کے کسی چیز کو بیان کریں، کوئی حقیقت ہے، مثلاً ابھی ٹھنڈی ہوا ہے، اس کو شاعر اگر بیان کرے تو اس کو مثلاً ایسی تشبیہات سے، ایسے استعاروں سے بیان کرے گا کہ ابھی منجمد ہو جائیں گے لوگ شاعری سن کر وہ۔ اور اگر کوئی شاعر اس طرح کا آئے کہ اس ٹھنڈی ہوا میں آ کر اس کو بہت ہی ملائم اور لطیف باد بہاری اور نسیم سحری ہو، اس طرح کی تشبیہات کے خواب ہی دیکھیں، آپ سب چادریں اتار دیں گے، مفلر اتار دیں گے کہ تو نسیم چل رہی ہے، بہاری نسیم، ہوا چل رہی ہے۔ شاعر کا یہ ہنر ہے، فن ہے اس کا، بہر کیف یہ کیا جاتا ہے مختلف شخصیات کے لیے، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے لیے شاعروں نے، محمد علی محمد، یہ بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام جب تلوار چلاتے تھے تو بالکل دو برابر حصوں میں وہ شخص کٹتا تھا۔ اب بعض تو بہت لمبی وار لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مثلاً چلائی شمشیر اور شمشیر چلی، وہ سر کٹا، دھڑ کٹا، زمین کٹی، نیچے جبرائیل کٹا، اس کا پر کٹا، پتہ نہیں کہاں کہاں کاٹ دیتے ہیں وہ نیچے۔ یہ بھی ایک نوع شاعری ہی ہے، لیکن بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے حضرت وار کیا کرتے تھے کہ دو برابر حصوں میں کٹتا، اور وہ تلوار اتنی لطافت کے ساتھ گزر جاتی ہے اس کے جسم سے کہ جس کو کاٹ دیتے اس کو خود محسوس نہیں ہوتا کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یعنی بسا اوقات اس دھار کے اندر یا اس تلوار کے اندر اتنی لطافت ہوتی ہے کہ دو حصوں میں کٹ گیا ہے لیکن چلتا جا رہا ہے، ابھی اسے معلوم نہیں ہے کہ میرے دو حصے ہیں۔ پھر جب وہ کہتا کہ آپ کی وار کہاں گئی، تو اسے کہا جاتا کہ آپ چلو ذرا، چلتا ہے تو ایک حصہ دائیں گر جاتا ہے، ایک حصہ بائیں گر جاتا۔ بہر کیف شاعری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شاعر اپنا ہنر استعمال کر کے، شاعر کا کام یہی ہے، تخیل، تخیل کی مدد سے انسان حقائق کو چھوٹے حقائق کو بڑا کر سکتا ہے، بڑی چیزوں کو چھوٹا کر سکتا ہے، یہ قدرت ہنری ہے شاعر کی۔ اسی طرح بعض لطیف چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پیچیدہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آ کر کاٹ دیتی ہیں، گزر جاتی ہیں، معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ دیتی ہیں، امت کے پیکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، لیکن ایسی لطافت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ درد بھی نہیں ہوتا اور احساس بھی نہیں ہوتا، یا شاعری نہیں ہے یا حقیقتاً ایسے ہوتا ہے۔ اس لطافت کے ساتھ بعض منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ان منصوبوں کو عملی کیا جاتا ہے کہ جن کے اوپر یہ منصوبے آزمائے جا رہے ہیں انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوتی، متوجہ نہیں ہوتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کس عالم سے گزر رہے ہیں۔ یہیں پر ایسی صورتحال کو سمجھنے کے لیے، چونکہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے راہبری کا اہتمام کیا ہے کہ راہبر کا ہونا ضروری ہے، راہنما کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان ممکن نہیں ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی، دینی زندگی بسر کر سکے۔ بہت ساری چیزوں سے ابن سینا جو بہت بڑے فیلسوف ہیں، وہ انبیاء راہبران الہی کی ضرورت کے متعلق دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت ساری جسمانی خصوصیات جو خدا نے ہم انسانوں کو عطا کی ہوئی ہیں، ان سے کہیں زیادہ ضروری نبی کا ہونا یا امام کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ انسان، ایک چیز جو انسان کے پاؤں کے لیے ضروری ہے تاکہ چل سکے یا زندہ رہ سکے، پاؤں کا تلوہ ضروری ہے، یا پاؤں کو جو بنایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر جو نشے و فراز ہیں، یہ اشد ضروری ہیں تاکہ انسان چل سکے، اور دوسرے موجودات کی طرح اگر اس کے پاؤں ہوتے تو چلنا مشکل ہوتا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی لطافت و ظرافت کے ساتھ انسان کو بنایا ہے کہ اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کیا، تو اس سے زیادہ اہم راہبر کا ہونا، نبی کا ہونا اور امام کا ہونا ہے۔ یعنی وہ خدا جس نے معمولی سی چیز انسان کے جسم میں نظر انداز نہیں کی، انسان کی نو کی بقا کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ الہی راہبروں کو نظر انداز کر لے اور انسان کے لیے اہتمام نہ کرے۔ اس وجہ سے راہبری اسی دن کے لیے ضروری ہے، ورنہ اجتماعی وجود امتوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ بصیرت اور شجاعت اس کے اندر اس لیے ضروری ہے کہ یہ شجاعت عام لوگوں میں نہیں ہوتی اور یہ بصیرت عام لوگوں میں نہیں ہوتی کہ وہ درک کر سکیں، سمجھ سکیں۔ اسی تناظر میں رہبر معظم نے اس زمانے کے اس خطرناک منصوبے کو دیکھا کہ جو خصوصاً ہے تو قدیمی، لیکن گزشتہ ایک دو چند سالوں سے جو اصلی توجہ کا مرکز ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں ہم کے ایک لحاظ سے کہ امت مسلمہ کے لیے اصلی منصوبوں میں سے ایک یہ ہے جس کے اوپر فراوان سرمایہ لگایا گیا ہے، انسانی و مالی اور فکری و علمی اور تکنیکی، کہ اس کی دھار کو تیز کیا جائے تاکہ اس طرح سے کاٹے کہ کوئی باقی نہ بچے، اور اس کو پورے زور و شور کے ساتھ امت مسلمہ کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، کہ اثناء گفتگو میں ان کی طرف اشارہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب ضرورت ہے کہ اس کا دفاع کریں، جواب دیں، ہم اس کا اپنے آپ کو بچائیں اس وار سے، اس یلغار سے۔ اور رائے حل کو ہی ہمارے پاس ہونا چاہیے اس مشکل کا، راہ حل یعنی جس سے ہم بھی نجات پا جائیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی نجات پا جائیں، ملک بھی ہمارا، قوم بھی، دین بھی، سب اس سے نجات پائیں، اس مشکل سے آزاد ہوں، اس مشکل سے ہم۔ رائے حل وحدت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قرآنی رائے حل، انبیاء کا رائے حل، سیرت معصومین کا رائے حل، اور وہ جو آج ہمیں اپنے رہبروں نے بتایا، اور بالخصوص مقام معظم رہبری دامت ذل العالی نے جو رائے حل امت مسلمہ کی نجات کے لیے بتایا، کہ آج فقط ہم وحدت کے ذریعے اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور اپنے دین کو بچا سکتے ہیں۔ لہذا وحدت کو بہت سرسری اور سادہ نہ لیں، ان موضوعات میں سے نہ لیں جو اکثر بیان کیے جاتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے اگر انسان ان کی طرف آئے، لیکن اگر نظر انداز بھی کرے، چشم پوشی بھی کرے، یا ان کے بارے میں سستی برتے تو کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہے، یا متبادل بھی ہمارے پاس طریقہ موجود ہے۔ اس وقت وحدت عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ حیاتی نقطہ ہے، ان کی بقا کے لیے اور ان کے تحفظ کے لیے۔ وحدت کو ضرورت ہے کہ اس وقت فروغ دیا جائے، اسے بیان کیا جائے، اور مسلمانوں کے صفوں کے اندر موجود خلیج اور دراڑیں ان کو کم کیا جائے، تاکہ دشمن اپنے حربے میں ناکام ہو۔ آج ہم وحدت کو ایک دفاعی اسلحے کے طور پر تہاجمی اسلحے کے مقابلے میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسلحے کی دنیا میں ایک اصطلاح ہوتی ہے نا، ایک افینسو ہوتا ہے اور ایک ڈیفینسو اسلحہ ہوتا ہے۔ تفرقہ افینسو ہے، تفرقے کی مدد سے امت مسلمہ کو پارا پارا کیا جا رہا ہے۔ وحدت ڈیفینسو ہے، وحدت سے ہم اس یلغار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم وحدت کو بنیادوں کی ضرورت ہے، جب تک اس کے لیے مضبوط محکم بنیادیں نہ ہوں وحدت وجود میں نہیں آ سکتی۔ عرصہ دراز سے وحدت کے متعلق گفتگو ہوتی رہی ہے، ضرورت وحدت کی محسوس ہوتی رہی ہے، اور اس کے متعلق کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوئیں، عملی ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وحدت کے لیے ایک عملی منشور اور ایک نقشہ موجود نہیں تھا۔ ضرورت پہ دلیلیں دی جاتی تھیں، اس کی افادیت کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، اور اس کے بارے میں اور بہت کچھ اس کے مختلف پہلوؤں پہ غور ہوتا رہا، لیکن بغیر نقشے کے، بغیر ایک ایسے روڈ میپ کے جس کے مطابق چل کر یہ وحدت عملی ہو سکے مسلمانوں کے اندر۔ اس وجہ سے رہبر معظم نے علماء اسلام کو مخاطب قرار دے کر یہ بیان فرمایا کہ وحدت اسلامی کا منشور اور نقشہ امت مسلمہ کا تاریخی مطالبہ ہے علماء سے۔ میں گزشتہ ہفتے کی مجالس جو بعض دوسرے شہروں میں تھیں، وہاں پر اشارہ کیا اجمالاً ایک فہرست کے طور پر، یا اشارے ہی کی حد تک کہہ لیں، امت مسلمہ کے تاریخی مطالبات جو شاید خود امت بھی بھول چکی ہے، اب نہیں کرتی یہ مطالبات اس لیے کہ پورے نہیں ہوئے یا امید نہیں لگتی، لیکن ہیں ایسے تاریخی مطالبات فراوان، ان کی طرف اشارہ ہوگا بعض کی طرف۔ ان میں سر فہرست امت مسلمہ کا تاریخی مطالبہ علماء دین سے، چونکہ علماء دین کی ذمہ داری بیشتر علماء کے سپرد کی گئی ہے، قرآن نے بھی علماء کو صف مقدم میں قرار دیا ہے، اور احادیث میں معصومین علیہ السلام نے بھی علماء کو صف مقدم میں قرار دیا ہے، فرنٹ لائن پر امت کا ہراول دستہ، امت کے محافظ، امت کے نگہبان، امت کو بچانے والے، یہی کہا گیا کہ یہ ہیں در حقیقت محافظ دین و امت۔ وہ حدیث جو حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، وہ فقہا جو دین کے محافظ ہیں، دین کے نگہبان ہیں، جنہوں نے دین کو بچانا ہے، نہ جنہوں نے دین کے ذریعے خود کو بچانا ہے، یعنی دین ان کا محافظ ہے، دین ان کا گارڈ بن جائے، بلکہ وہ در حقیقت محافظ دین ہیں، کام ان کا یہی ہے کہ دین کی حفاظت کریں۔ ہر اس محاذ پر جہاں سے حملہ ہوتا ہے، اگر نظریاتی محاذ ہے، اعتقادی محاذ ہے، فروعی فقہی محاذ ہے، تاریخی محاذ ہے، سیاسی محاذ ہے، کسی قسم کا بھی محاذ اگر دین کے خلاف کھلتا ہے، تو علماء کا سب سے پہلے فریضہ ہے کہ وہ اس میدان میں اتریں اور دین کے اوپر ہونے والی یلغار کا جواب دیں۔ اور ظاہر ہے کہ علماء بغیر عوام کے، جہاں پر عوام کا ہونا ضروری ہے، موجودیت، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ نہ یہ کہ صرف علماء ہی کا کام ہے یہ کہ وہ جا کر یہ کام کریں، نہ عوام کے ساتھ مل کر، لیکن علماء بالآخر ہراول دستہ ہیں، اس کا بڑی ذمہ داری علماء کے دوش پر ہے۔ اس بنا پر علماء کو مخاطب قرار دے کے فرمایا کہ علماء اسلام سے امت کا تاریخی مطالبہ یہ ہے کہ وہ وحدت اسلامی کا ایک منشور تدوین کریں، عملی ایک نقشہ تدوین کریں، تاکہ جس پہ چلا جا سکے، صرف شعار نہ ہو، صرف باتیں نہ ہوں، صرف اس کی ضرورت و افادیت پہ اصرار و تاکید نہ ہو، بلکہ ایک عملی نقشہ دیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ وہ عملی نقشہ ہے جس کے اوپر چل کر ہم نقطۂ وحدت تک پہنچ سکتے ہیں، جس کے لیے پہنچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. الحمدللہ علماء، علماء شیعہ، علماء امامیہ اور بیدار اور آگاہ علماء کہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں جرت کے ساتھ کہ انقلاب اسلامی کے بعد روحانیت تشیع بیدار علماء میں سر فہرست اور سب پر مقدم ہے. نہ سب جو ہوئے بیدار، جن کے اندر یہ بیداری کی موج پیدا ہوئی، امام راحل نے بیداری کی جو حرکت شروع کی، علماء بیدار ہوئے، علماء نے یہاں پر بھی آ کر اپنی بیداری کا ثبوت دیا، ایک منشور وحدت کے لیے تدوین ہوا ہے خود مقام معظم راہبری کے زیر نظر، اور جسے اس وقت علماء کی تائید اور تصدیق کے لیے مختلف ممالک یا مختلف فرقوں کے علماء کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور تدریجاً اس پر اتفاق ہو رہا ہے. وہ منشور امید ہے کہ جلدی پہنچائے، ہمارے پاس بھی پہنچائے اور ہماری قوم کے اندر بھی اور ملت کے اندر بھی، اور اسی منشور کو عملی کرنے کے لیے مناسب اقدامات بھی ہوں. لیکن رابر معظم کے آمر کو تعمیل کرتے ہوئے، امتثال کرتے ہوئے کہ ہم بھی اپنے تئیں طالب علمانہ کوششیں کی کہ وحدت کے لیے اپنے ملکی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ملکی صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے، ایک ابتدائی مشاورے کے لیے یا سوچ کے لیے یا تدبیر کے لیے ایک کہیں منشور یا جس کے اندر وحدت کے مہم اہم چیزوں کو فہرست کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ موجود ہے یہاں پر، دسترس میں ہے. معلوم نہیں آپ تک پہنچا ہے یا نہیں، بار کب پہنچ سکتا ہے، صرف اس لیے کہ اصلی منشور کے لیے ہمارا ذہن آمادہ ہو جائے جو علماء نے مدون کیا ہے، اور مقام معظم راہبری کی تائید کے بعد امت مسلمہ کے درمیان جس کو آنا ہے، اور انشاءاللہ ہم تک بھی پہنچے گا. اس سے پہلے ہم ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں کہ وحدت کی عملی صورت کیا بنے گی، وحدت کس طرح سے ممکن ہے، اور وحدت کیوں ضروری ہے. انقلاب اسلامی خود وحدت کا ہی نتیجہ ہے، چونکہ یہ ایام بھی انقلاب کے ایام ہیں، ہم دہے انقلاب میں ہیں، جس کو فارسی میں دہے انقلاب یا انقلاب کی دہائی، دس روز، یا عشرائے انقلاب، اردو میں شاید مناسب لفظ، عشرائے انقلاب سے گزر رہے ہیں ہم، یعنی وہ دس دن جو انقلاب کے نام سے منسوب ہیں، جن کے اندر، جن ایام میں انقلاب کامیاب ہوا تھا، انقلاب اسلامی. خوب، یہ ایک بہت بڑی رویداد تھی جو دنیا اسلام میں اور پوری زمین کے اوپر وقوع پذیر ہوئی، انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی کی خود ارکان میں سے ایک وحدت ہے، اور انقلاب اسلامی وحدت کے لیے بجائے خود ایک سرچشمہ ہے. انقلاب کی برکتوں میں سے جو بہت ساری برکات ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض ایسی برکات ہیں جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم یہ کس کی جانب سے ہیں، یہ کہاں سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید وہ مائدہ آسمانی بنی اسرائیل کی طرح اترا ہے کہ ہم بہت لاڈلی قوم ہیں خدا کی، اس وجہ سے خدا نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا. نہ، اس میں کچھ لوگوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. مثلا فرض کر لیں کہ آج علماء کی آبرو اور عزت جو پوری دنیا کے اندر ہے، علماء اسلام، اہل سنت بھی، اور خصوصیت کے ساتھ شیعہ علماء جو بزرگ ہیں، تھوڑے 40 سال سے اوپر کے جن کی عمر ہے، ان کو بخوبی یاد ہوگا انقلاب اسلامی سے پہلے مملکت پاکستان میں روحانیت کا کیا مقام تھا، علماء کا کیا مقام تھا، کیا سمجھا جاتا تھا علماء کو، کیا حیثیت تھی ان کی، اور کیا رول تھا ان کا دین کے اندر، دین جو ان کا اصلی شعبہ ہے، اور جس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. فقط ملازمت ملتی تھی انہیں مسجدوں میں، مدرسوں میں اور امام بارگاہوں میں، اور انہیں پیسے دے کر ہائر کیا جاتا تھا، جس طرح دوسرے عام لوگوں کو کیا جاتا ہے، کچھ کام کرنے کے لیے، کسی کو ممبر کے لیے، کسی کو محراب کے لیے، کسی کو کسی اور کام کے لیے، لیکن کبھی بھی قوم کی زمام، دین کی زمام ان کے ہاتھ میں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور نہ وہ خود حاضر تھے یہ زمام سنبھالیں۔ انقلاب اسلامی کے بعد یہ اتفاق رونما ہوا، حتیٰ اپنے ملک میں اگر ہم دیکھیں کہ دین کے کرتے دھرتے علماء ہی بن گئے، اور انہی کو بننا چاہیے تھا، چونکہ دین کے محافظ یا دین کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے انہی کے سپورٹ کی ہے، معصومین نے یہ بیان کیا ہے، لیکن یہ فرصت نہیں تھی، حالات اس طرح کے تھے کہ یہاں ممکن ہی نہیں تھا وہ چیز۔ انقلاب کی برکتوں سے یہ ہوا، یہ اتفاق رونما ہوا، اور علماء یہاں پر محترم واقع ہوئے، امت نے علماء کی طرف رجوع کیا، اور علماء نے امت کی زمام سنبھالی، دین کی زمام سنبھالی۔ بارکیف جو بھی بعد میں اتفاقات ہوئے وہ اپنی جگہ پر، لیکن برکات انقلاب اسلامی میں سے ایک احترام روحانیت و علماء تھا، بیداری انقلاب کے برکات میں سے پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً مذہبی دنیا کے اندر، خواہ وہ مسیحیت ہو، یہودیت ہو یا دیگر مذاہب، ان کے اندر بیداری آئی، اور خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر، یہ بھی برکات انقلاب اسلامی میں سے تھا۔ شجاعت، دلیری، یہ برکات انقلاب اسلامی میں سے ایک اور برکت تھی کہ امت مسلمہ اور اس کے راہبر اور علماء اور جوانوں کے اندر خصوصاً شجاعت و دلیری پیدا ہوئی، احساس غیرت ان کے اندر پیدا ہوا انقلاب اسلامی کے بعد، وہی قوم گردنیں جو جھکی ہوئی تھیں اور اس سے پہلے اس نقطے کی طرف متوجہ نہیں تھی، ان کے اندر غیرت کا مادہ پیدا ہوا، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر اپنی غیرت کا ثبوت بھی دیا، اور اس طرح کی فراوان ہیں برکات۔ ان برکات میں سے ایک اہم برکت جو انقلاب نے عطا کی امت مسلمہ کو، وہ وحدت کا میدان ہے، یا خود وحدت ہے، وحدت ہی کا نتیجہ ہے انقلاب۔ انشاءاللہ عرض کروں گا میں آپ کی خدمت میں کہ وحدت اور انقلاب کا رابطہ آپس میں کیا ہے، لیکن انقلاب نہ صرف یہ کہ وحدت کے ذریعے وجود میں آیا، بلکہ انقلاب وحدت کے لیے ایک زینہ بن گیا، وحدت کے ایجاد کرنے کے لیے۔ برکات انقلاب میں سے ایک وحدت ہے، جس طرح سے دین، بہت کچھ برکات ہمیں دین نے دی، لیکن دین کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ شرائط چاہیے، اور وہی چیزیں جو دین کو چاہیے تھیں، تاکہ مثلا تقوی، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ انسان تقوی جب تک نہ ہو وہ کتاب آسمانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ قرآن کا مخاطب متقین ہے، اور جب انسان متقی نہ ہو قرآن اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اگر انسان پہلے ہی متقی اور پھر قرآن کی طرف آئے تو قرآن سے کیا لے گا، تقوی تو پہلے ہی آ چکا ہے اس کے اندر، قرآن بھی انسان کو تقوی ہی عطا کرتا ہے، متقی قرآن کی طرف آتا ہے اور قرآن سے بھی تقوی ہی وصول کرتا ہے، چونکہ تقوی کے درجات ہیں، ایک تقوی انسان کو قرآن تک لاتا ہے، اور ایک تقوی ایسا ہے جو انسان قرآن سے حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس تقوی کی مدد سے قرآن انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اسی طرح ایک وحدت سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، اور ایک وحدت انقلاب سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت وہ وحدت جس سے انقلاب آتا ہے ممکن ہے بعض جگہوں پر نہ ہو موجود، لیکن وہ وحدت جو انقلاب سکھاتا ہے اس کے لیے میدان ممکن ہے ہموار ہو، اور اس کے لیے ہم میدان ہموار کر سکتے ہیں انقلاب جس وحدت کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ انقلاب کے لیے بھی وحدت کی ضرورت ہے، لیکن بعض ملکوں میں شاید ابھی یہ سفر ان کو طولانی ان امتوں کو کرنا ہے، بہت دور تک جانا ہے، پہلے دن ہی انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس کی ساری شرائط مہیا اور آمادہ نہ ہو جائیں۔ انقلاب ہمیں وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے، انقلاب کا پہلا اتحاد ہی شعار ہے، وحدت ہی شعار ہے، اسلام کا پہلا شعار وحدت ہے، اسلام کا آغاز وحدت سے ہوا، قرآن نے وحدت کو اپنے اصلی شعاروں میں سے اور اپنی اصلی دعوت میں سے قرار دیا ہے۔ لہذا انقلاب سے وابستگی اور انقلابی ہونے کا ایک لازمہ یہ ہے کہ انسان وحدت کی طرف آئے، وحدت کو فروغ بھی دے، اور وحدت کے لیے کوشاں بھی ہو، اور اس امت کے لیے وحدت کا میدان بھی ہموار کرے، وحدت کا پلیٹ فارم ان کے لیے بنائے، تاکہ اسے کہا جا سکے یہ انقلابی ہے۔ ورنہ جیسے مسلمان بغیر اسلام کے مسلمان اور بغیر ولی کے ولایت جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، بغیر ارکان کے، بغیر روح کے کوئی اگر زندہ ہو تو یہ عجائب میں سے ہے۔ اسی طرح ارکان انقلاب انسان کے اندر نہ ہو لیکن انقلابی ہو صرف نعروں کے ذریعے سے، وہ نہیں ہے انقلاب۔ انقلاب اپنی روح سے انقلاب ہوتا ہے، اپنے جوہر گوہر سے انقلاب ہوتا ہے۔ اس گوہر کے اندر وحدت سب سے قیمتی ترین اور سب سے اہم ترین رکن ہے۔ چونکہ آج ہوا کافی سرد ہے اور آپ بھی اس سردی میں ظاہر ہے کہ آسودہ نہیں بیٹھے ہوئے، خصوصاً خواتین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہیں شاید زیادہ زحمت ہو رہی ہوگی، البتہ سردی یہاں سب کے لیے یہی ہے۔ میرے خیال میں اس محفل کو یہیں پہ ہم ختم کر دیں، اور کل اگر مناسب اقدام ہو جاتا ہے اور اہتمام ہو جاتا ہے، انشاءاللہ چھت بنا دیں، یہ صاحبان بنا دیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ چونکہ مطالعے کے لیے اور غور و فکر کے لیے نا مناسب فضا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، جب تک مثلا بھوک لگی ہوئی ہو انسان کو تو وہ پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی میں وحدت کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو کمبل سمجھ میں آتا ہو، کہ بستر اور لحاف سمجھ میں آتا ہو۔ کہ میں کہتا ہوں وحدت کی ضرورت ہے، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کمبل کی ضرورت ہے نا۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا دو اور دو، تو اس نے کہا چار روٹیاں۔ ظاہر ہے آسودگی کی ضرورت ہے، معقول انتظام کی ضرورت ہے۔ بارکیف یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں تھا، شاید پہلے سے بھی پیش بینی شدہ نہیں تھا کہ ہوا اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کل امید ہے کہ انشاءاللہ منتظمین اس کے لیے بہتر اہتمام کریں گے اور صاحبان بنا دیں تاکہ کم از کم ہوا سے محفوظ رہیں، اور آپ بھی تھوڑا گرم لباس پہن کر، اگر کل ہوا ہو ٹھنڈک ہو تو لباس انشاءاللہ گرم پہن کر آئیں، اور یہاں بھی معقول انتظام ہو۔ اس طرح سے ٹھٹھرتے ہوئے سننا ثواب تو ہوگا لیکن مہنگا ثواب ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آسودہ نہ ہو، جسم تکلیف میں ہو اور ناراحت ہو انسان، تو وہ بات پلے پڑتی بھی نہیں ہے، اس طرح سے مطلب حل نہیں ہوتا۔ تو آج کی اس مجلس و محفل کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر، محمد والے محمد۔ انشاءاللہ سوالات اور جوابات بھی کل تلافی کر لیں گے۔ ذرا زیادہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔